الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
گزشتہ جمعہ اس آیت کا ترجمہ ہوا تھا، لیکن تفسیر نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک دو باتیں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اقامت جب کہی جاتی ہے تو اس کا بھی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ لوگ اقامت کا بھی جواب دے دیتے ہیں. تو اقامت کا جواب کہیں بھی فقہ نے نہیں لکھا، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہذا اقامت کا جواب نہیں دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے. اور اذان کے بھی کلمات جتنے مؤذن نے ادا کیے اتنے کلمات کا صرف جواب دے. اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اشہد ان محمد رسول اللہ تک اس کو کہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پورا یہ ثابت نہیں ہے. میں نے دادا کو دیکھا بارہا کافی عرصے تک کہ دادا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. پھر ایک دن فرمایا کہ بھائی کتب احادیث لاؤ اور اس کو کھول کر کے دیکھو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کتنا دیا. تو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب صرف اشہد ان محمد رسول اللہ دیا ہے، فرمایا کہ جب شریعت نے ہمیں پیمائش کی ایک قمیض دے دی تو اس کے اندر نہ ہمارے لیے بڑھانا جائز ہے نہ کمی کرنا جائز ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ثواب زیادہ ملے گا، ثواب سنت کے اندر زیادہ ملے گا، ہم اپنی طرف سے اضافہ کریں اس کے اندر ثواب زیادہ نہیں ہے. لہذا مؤذن جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو خالی اس کا اتنا جواب دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ناپاکی دو قسم کی، ایک مری ایک غیر مری، یعنی ایک کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایک نظر نہ آنے والی نجاست ہے. مثلا شراب ہے، پیشاب ہے، اگر یہ پانی کے اندر مل جائے تو کیا ہوگا، نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر پانی کی صفت میں سے کسی ایک صفت کو بھی بدل دے تو پانی کیا ہے، وہ پاک نہیں رہتا، لیکن اس کی ایک محدود اس کی وہ ہے کہ ایک تالاب پانی کا ہے. اب تالاب کتنا بڑا ہو جس کے اندر ناپاکی گر جائے، تو بعض فقہاء نے اس کی تعریف یہ لکھی ہے کہ اگر ایک طرف سے پانی ہلایا جائے تو دوسری طرف اس کی حرکت نہ پہنچے، اس کو کیا کہتے ہیں، تالاب، بڑا تالاب کہتے ہیں. اگر حرکت پہنچ رہی ہے تو چھوٹا تالاب ہے. ایسے تالاب کے اندر نجاست گر گئی اور گرنے کے بعد وہ غیر مرئی تھی، نظر نہیں آتی تھی. اگر ایسی نجاست گر گئی اور گرنے کے بعد وہ پانی پر غالب نہیں آئی، بلکہ پانی کا رنگ ہی غالب ہے، پانی کا مزہ ہی غالب ہے، پانی کی بو ہی غالب ہے، تو اس کا حکم پانی کا ہی ہوگا. تو جو چیز غالب نہ ہو سکے حکم اس کا نہیں ہوگا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان دین کے اندر چلتا ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اگر اس نے اللہ کے دین کو غالب کر لیا گرچہ اس سے کچھ گناہ ہوتے رہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب اور دوست پیارے بندوں میں شامل فرما لیں گے. کیوں؟ نجاست جب غالب نہیں ہوئی تو پانی خراب نہیں ہوا. اگر گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوٹ رہے، اس سے جان لڑاتا ہے لیکن لڑا کر کے پھر بھی نہیں چھڑا پا رہا، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، تو اب شیطان کیا کہتا ہے، ارے تم کب تک گناہ چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہو گے، تم سے گناہ تو چھوٹنے والا نہیں ہے. نہیں، اس وہ حالت میں بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. دیکھیں شریعت کتنی آسان چیز ہے کہ فقہ نے کیا لکھا ہے کہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی ہم لیتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے کیا ہے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو فرمایا پانی کی تین صفتیں رنگ بو اور مزہ. رنگ میں تغیر نہ ہو, بو اس کی جو اپنی وہ ہے اصل خوشبو جو ہے وہ ختم نہ ہو اس سے, اور مزہ اس کا مزہ تبدیل نہ ہو. فرمایا لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا شریعت نے اسی لیے کیا کر دیا کہ مسنون کیا ہے کہ پہلے ہاتھ میں پانی لے, جیسے ہی لے گا تو پانی کا رنگ پتہ چل جائے گا تبدیل ہوا یا نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا, کلی کرے گا. کلی کرنا مسنون ہے. اب کیا ہے, مزہ پتہ چل گیا. اگر مزہ خراب ہے تو اسی وقت اس پانی کو چھوڑ دے. پھر کیا ہے, اب اس کی خوشبو ہے تو فرمایا اب ناک میں پانی ڈالے گا اس کی خوشبو سے پتہ چل جائے گا. اگر تینوں صفتیں صحیح ہیں تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اگر اس تینوں صفتوں میں سے ایک صفت بھی خراب ہو گئی تو اس پانی کو چھوڑ دینا چاہیے. دین سراپا محبت آسانی کا نام ہے. اسی لیے فقہ نے کیا لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نابینا آ رہا ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو فرمایا سامنے سے نابینا جو آ رہا ہے سامنے کنواں ہے اور یہ شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز توڑ دے اور جا کر اس نابینا کو بچا لے اس کو, جبکہ یہ خطرہ لاحق ہو کہ یہ نابینا کنویں کے اندر گر جائے گا. تو دادا نے فرمایا کہ آج جس شریعت کے اندر اللہ نے اپنا حق بعد میں رکھا ہو اور بندے کا حق پہلے کر دیا ہو کہ بندہ گرے گا تو مر جائے گا, بندے کو چوٹ لگ جائے گی, اللہ نے اس کا حق مقدم کر دیا, اپنا حق مؤخر کر دیا کہ میری عبادت بعد میں کر لینا. تو یہ ہے شریعت. یہ اللہ والوں کے پاس رہ کر کے دین سمجھ میں آتا ہے, خالی کتابیں پڑھ لینے سے دین سمجھ میں نہیں آتا. اللہ والوں کے پاس رہ کر کے دین سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے, یہ مسئلہ کیسے ہے. وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے, نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ والوں کی نظر جب کہاں تک جاتی ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. علم چاہے جتنا بھی ہو لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی تو وہ علم خالی علم ہی رہے گا, علم برائے عمل نہیں ہوگا, وہ علم برائے علم ہوگا. اور جب علم برائے علم ہو کہ علم کی زیادتی مقصود ہو تو اس علم کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہیں علم تھا تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے کہ فرماتے تھے کہ لا ادری, کہ میں نہیں جانتا, یہ نصف علم ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تحفۃ العلماء کے اندر فرمایا کہ آج کل لوگ لا ادری کہنا کہ میں نہیں جانتا اس کو اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا عالم ہے اس کو معلوم نہیں ہے. فرمایا کہ میری عادت یہ تھی کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو اپنے اساتذہ سے جا کر کے سمجھتا پھر آ کر طلبہ کو سمجھا دیتا. اس میں سے شرمانے کی کیا بات ہے, حیا. دین کیا ہے بھائی, کامل تو اللہ کی ذات ہے, کامل اور مکمل اللہ کی ذات ہے, باقی عیب ہر انسان کے اندر ہوگا. اب وہ عیب کو آہستہ آہستہ دور کرتا جائے گا لیکن کامل اور اکمل اور مکمل اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی. لہذا انسان یہ سوچے کہ میں کامل اور اکمل اور مکمل بن گیا تو کبھی کامل اکمل اور مکمل نہیں ہو سکتا. نقائص سے بڑا بھرا ہوا ہے انسان لیکن کوشش کرتا رہے کہ جتنے نقائص کم ہو جائے, جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے, جتنا قریب ہو کر کے اللہ سے جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندوں کے اندر جا کر شامل ہو جائے گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ پچھلے جمعہ رہ گیا تھا کہ جب کوڑے پڑے تھے تو امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بادشاہ وقت میں کہا تھا کہ قرآن چاہے مخلوق ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. تو بادشاہ وقت کو, بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری, اس نے کوڑے لگوائے. لیکن اس کوڑے اور اس امتحان کے بعد جب پورے بغداد کے اندر یہ شور بچ گیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارے جائیں گے, تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک شاگرد بھیجا, کیونکہ امام احمد ابن حنبل یہ شاگرد ہے امام شافعی کے, شاگرد بھیجا کہ جا کر کے دیکھنا وہاں کیا معاملہ ہوا, اور جس قمیض کے اندر کوڑے مارے جائے وہ قمیض لے کر کے آ جانا. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جس قمیض کے اندر کوڑے مارے گئے تھے اس قمیض کو دھو کر کے پیا کہ میرے شاگرد کا اس کے اندر اللہ تعالی نے امتحان لیا تھا. آج ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے اندر اتنی مشکلات ہیں, اتنی مشکلات ہیں, ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی. ارے جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ضرور بے ضرور تم میں سے ہر ایک کو میں آزماؤں گا, کبھی خوف سے, کبھی مال میں نقصان سے, کبھی کھیتی میں نقصان سے, کبھی جان میں نقصان سے. جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میں آزماؤں گا, تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے, رضا بالقضا پر راضی رہنا چاہیے. دادا نے کیا فرمایا, فرمایا مانگو اللہ سے بادشاہت, راضی رہو فقیری کے اوپر, مانگو اللہ سے بادشاہت کہ اللہ بادشاہت عطا فرما دے, لیکن راضی رہو فقیری پر. فرمایا مانگو بریانی اور راضی رہو دال چٹنی کے اوپر. مانگنے میں کیا جاتا ہے, اللہ سے جتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی چیز مانگے, اللہ سے تھوڑا کیوں مانگے. لیکن جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو جو عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو اتنا عطا کرنا ہے, اس کو اتنا ہی عطا کرتے ہیں, اس سے زیادہ عطا نہیں کرتے. لہذا انسان رضا بالقضا کے مقام پر رہے. تو امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کوڑے لگے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قمیض دھو کر کے پی, شاگرد تھے, حالانکہ شاگرد تھے لیکن قمیض دھو کر کے پی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب انتقال ہوا تو تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر اس سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. 13,00,000 انسان شریک تھے اور 80,000 کفار نے اسلام قبول کیا صرف جنازہ دیکھ کر. 80,000 کفار اسلام لے آئے. یہ وہ حضرات اور یہ وہ سلف صالحین میں سے تھے کہ جن کی زندگی نہیں, جن کا جنازہ دیکھ کر لوگ اسلام لے آئے, تو ان کی زندگی کیسی ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, تو جا کر کے مہمان بن گئے, ٹھہر گئے, شاگرد تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے کیا کیا کہ لوٹے کے اندر پانی رکھ دیا رات کو کہ اٹھیں گے اور اٹھ کر کے وضو کریں گے. پہلے تو کھانا پکوایا, جب کھانا رکھا گیا سامنے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سارا کا سارا کھانا کھا لیا. تو بچیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ یہ آپ کا شاگرد کیسا ہے کہ سارا کھانا کھا گیا کچھ بھی نہیں چھوڑا. حالانکہ اصول کیا ہے کہ مہمان کے لیے اصول یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا چھوڑ دے اور وہ بچا ہوا کھانا گھر میں واپس بھیج دے, تاکہ گھر کی عورتیں یہ مطمئن ہو جائیں کہ مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا. ہم حضرت محاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نواب قیصر صاحب کیا تھے, ظفر بھائی یہاں آ جائے, حضرت ماں فقیر محمد صاحب کے خادم رہے ہیں بہت عرصہ, ادھر آگے تشریف لے آئیے. ہاں پشاور میں, ادھر آگے آ جائیں رسول بھائی. تو پہلے کھانا کھا لیا کچھ بھی نہیں چھوڑا. ہم حضرت ہردوئی کے ساتھ تھے, حضرت معاشا عبدالرحمٰن صاحب, سب نے کھانا کھا لیا. کھانے کے بعد حضرت نے سب کو بلا لیا کہ بھائی سب کمرے میں آ جائیں, حضرت بلا رہے ہیں. تو ہم میں بھی تھا وہاں پر, ہم سب چلے گئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ, آج مجھے بہت افسوس ہوا تم لوگوں کو دیکھ کر کے کہ تم لوگوں نے کھانا کھایا, ہم سب یہاں مہمان ہیں, سب نے مرغی اور گوشت کھا لیا اور دال واپس بھیج دی, تم لوگ کیوں یہ بے اصولی کی؟ پھر دادا کا پوچھا کہ دادا کہاں تھے, تو دادا تو واپس آ چکے تھے گلشن. تو میں نے کہا حضرت دادا تو تشریف لے گئے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا فجر کے فوراً بعد فون کرنا, اور حکیم صاحب دادا کو کہتے تھے حکیم صاحب سے کہنا ہے کہ فوراً آئے یہاں پر. تو فجر کے بعد بلایا, تو دادا نے حضرت نے پوچھا دادا سے کہ حکیم صاحب کیا سکھایا آپ نے ان لوگوں کو, اپنے متعلقین کو, ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ دال چھوڑ دی, تاکہ اہل خانہ کیا سمجھیں گے کہ مولوی ایسے بھوکے ہوتے ہیں کہ خالی گوشت کھا لیا اور دال چھوڑ دی, ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا سا بچا کر کے بھیجو, تھوڑا سا بچا کر کے بھیجو تاکہ میزبان کو یہ تسلی رہے کہ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اگر سارا برتن خالی کر دو گے تو میزبان کیا سمجھے گا, شاید کھانا کم تھا, مہمان کی بھوک باقی رہ گئی, وہ بیچارہ پریشان ہوگا. اور کسی مسلمان کو پریشان کرنا یا اذیت دینا یہ حرام ہے. یہ اکابرین تھے جن کی نظر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اگلے دن دوپہر کا وقت جب ہوا تو اب حضرت نے کھانے پر بلایا, تو اب سب دال کھا رہے ہیں. حضرت کے سامنے کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ کوئی کچھ کھائے گا, اب سب دال کھا رہے ہیں, گوشت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا اور سب تھوڑا تھوڑا کھا رہے. تو حضرت نے تھوڑی دیر دیکھا, پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو ایسا بھی نہیں ہے کہ دال کھا لو گوشت بھیج دو, وہ کہیں گے آج شاید گوشت پسند نہیں آیا. سب چیزوں میں سے اعتدال تو رکھو, تم لوگ اعتدال رکھو, ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا لے لو تاکہ گھر والوں کو یہ احساس نہ ہو, ان کو یہ احساس ہو کہ پکانے والی جو گھر کی خواتین ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے جو پکایا تھا ہماری ہر پکائی ہوئی چیز کو مہمان نے اتنا پسند کیا کہ سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کھایا. تو یہ اکابرین ایسے تھے کہ ایک ایک چیز سکھا گئے, دیکھو کھاؤ گے کیسے, دیکھو پیو گے کیسے, دیکھو لیٹو گے کیسے, سو گے کیسے, آنکھ کھل جائے تو کیا کرو گے, بیت الخلا میں داخل ہوگے تو کیسے, ایک ایک چیز ان اکابرین نے سکھلائی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بلا استحقاق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اکابرین کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت عطا فرمائی کہ ان کا کھانا, ان کا سونا, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت کا مزاج تھا کہ حضرت جب بھی یہاں سے نماز پڑھ کر نکلتے تھے خانقاہ تک جاتے جاتے تو ہاتھ اوپر کر کے, گرمی جب ہوتی تھی تو ہاتھ ایسے کرتے تھے تاکہ یہ نیچے ہو جائے, ایسے نہیں کرتے تھے نیچے ہم لوگوں کی طرح یوں آستین کھینچ لی, بلکہ حضرت ہاتھ اوپر کر کے ہلاتے تھے, آستین خود بخود نیچے ہو جاتی تھی. تو حضرت چلے گئے لیکن وعدائیں باقی رہ گئیں. اللہ والے چلے جاتے ہیں, ان کی باتیں باقی رہ جاتی ہیں, ان کی ایک عام سی بات بھی پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بات تھی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سارا کھانا کھا لیا, بچیوں نے پھر اسکال کیا کہ یہ کیسا مہمان ہے, سارا کھانا تو یہ کھا گئے, ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا بھائی صبح پوچھیں گے. رات کو بچیوں نے لوٹا رکھ دیا اور مسواک رکھ دی کہ اٹھ کر کے رات کو تہجد پڑھیں گے اور وضو کریں گے, پانی رکھ دیا. صبح اٹھ کر کے دیکھا تو لوٹا بھی ویسے ہی رکھا ہوا, مسواک بھی ویسے ہی رکھی ہوئی. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا شاگرد کیسا ہے کہ اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی فجر کے لیے گئے, فجر کی نماز پڑھ کر جب آ جائیں گے پھر پوچھ لیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے, تم لوگ خود پردے سے پوچھ لینا. تو بچوں نے پوچھ لیا پردے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہمیں ایک اشکال تو یہ کہ آپ ہمارے والد کے شاگرد ہیں, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے رات کو کھانا اتنا کھایا کہ کچھ بھی نہ چھوڑا, اور نمبر دو یہ کہ ہم نے پانی رکھا تھا کہ آپ تہجد پڑھیں گے لیکن آپ نے تو پانی ویسے ہی سلامت چھوڑ دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ کھانا جب میں نے شروع کیا تو اس کھانے کے اندر اتنی نورانیت تھی کہ مجھ سے ہاتھ روکا نہیں گیا, اور میں نے وضو اس لیے نہیں کیا کہ اس کھانے کی برکت سے جو نور پیدا ہوا, پوری رات کے اندر میں نے قرآن کی ایک آیت سے 100 مسائل کا استنباط کیا, لہذا جب سویا ہی نہیں تو وضو کہاں سے کرتا, جب سویا ہی نہیں تو وضو کہاں سے کرتا. ان حضرات کا کھانا اتنا پاک ہوتا تھا. رزق حلال جو ہے یہ انسان کے اندر عبادت کا مادہ پیدا کرتا ہے, اور رزق حرام یہ گناہ اور نافرمانی کا مادہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے ہمارے کبھی حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا, فرمایا قرب قیامت کے دن کے وقت میں ایک ایسا وقت آئے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سود کے دھوئے سے, سود سے تو لوگ بچ جائیں گے لیکن سود کے دھوئے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. ہمارے استاد نے جب یہ حدیث پڑھائی تو فرمایا کہ جو آج کل اکاؤنٹ ہے جس میں پیسے رکھ دیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, کرنٹ اکاؤنٹ, فرمایا یہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ سود کا دھواں ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ سود کا دھواں ہے. کیوں؟ فرماتے تھے کہ وہ اتنے نیک نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ لے کر کے رکھ دیں اور اس کو خرچ نہ کرے, اس کو تجارت میں نہ لگائے, بلکہ وہ اس سے تجارت کرتے رہتے ہیں. ہاں آپ نے سود نہیں لیا, وہ آپ کی رقم آپ کو واپس دیتے ہیں, دے دیتے ہیں جب آپ کو چاہیے, لیکن وہ سود سے ٹچ ہو کر کے آئی ہے, لہذا سود تو نہیں لائی لیکن سود کا دھواں لے کر کے آئی ہے. تو فرماتے تھے آج عبادات کی لذت کیوں ختم ہو گئی, فرماتے تھے رزق حلال نہیں ہے. رزق حلال اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارے اکابرین اور اسلاف نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے. حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ایک چرواہے کے گھر کھانا کھانے جاتے تھے. وہ چرواہا کیا تھا, ہفتے میں ایک دن جاتا تھا گھاس کاٹ کر کے 3 پیسے کی گھاس بیچتا تھا, ایک پیسہ اپنے لیے رکھتا تھا, ایک پیسہ اپنی بیوہ پھوپھی کو دیتا تھا اور ایک پیسہ جمع کر لیتا تھا. جب ہفتے میں 7 پیسے ہو جاتے تھے تو ان 3 اکابرین کی دعوت کر دیتا تھا. اور دعوت میں کیا ہوتا تھا, دودھ لے آتا تھا اور چاول لے آتا تھا, دودھ ابال کر اس کے اندر چاول ڈال کر کے وہ پکا لیتا تھا اور ان کو کھلا دیتا تھا, اور یہ اکابرین اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے, یہ اکابرین دعوت کا انتظار کرتے تھے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نہ کوئی اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے, آپ اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس اخلاص سے اور جس حلال کمائی سے وہ کھلاتا ہے اس کا ایک ہفتے میں ایک دفعہ کھانے کا نور پورے ہفتے میں محسوس ہوتا ہے, اس کی عبادت کا لذت, اس کی عبادت کا نور پورے ہفتے میں محسوس ہوتا ہے. حالانکہ دعوت نہیں دی, حالانکہ یہ اکابرین تاریخ جب ہم کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی رقمیں واپس کر دی. حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے اس زمانے میں 100 روپے بھیجے اور یہ لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ عن قریب میں آپ کی دعوت کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کیونکہ آپ نے 100 روپے ہدیہ بھیجا ہے مجھے اور ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ میں عن قریب آپ کی دعوت کروں, تو آپ نے ہدیے کو مشروط کر دیا کہ میں آپ کے ہدیے کی وجہ سے آپ کے پاس آؤں, لہٰذا آپ کا ہدیہ میں بذریعہ ڈاک واپس بھیج رہا ہوں. قبول نہیں ہے مجھے, قبول نہیں ہے, واپس بھیجوا دیا. پھر ان صاحب نے لکھا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, پھر دوبارہ بھیجا, پھر قبول کیا. یہ تھے اکابرین. تو دوستو وہ آیت تو آیت پڑی تھی, وہ بات بیچ میں شروع ہو گئی کہیں سے اور چلی گئی کہیں تک. یہ شکر ہے کہ انجن پھر گھوم کے واپس وہیں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین و مومنین بندے کون ہیں کہ جو سختی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہو, اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب کچھ بھی نہ ہو تو بھی حسب توفیق خرچ کر دیا, چارہ نے دے دیا, قبولیت کے اللہ کی یہاں شرط نہیں ہے کہ 1000 دو گے تبھی قبول کروں گا. یہ جعلی پیروں والا معاملہ نہیں ہے کہ 1 بوری گندم ہوگی تو قبول ہوگی، 1 بوری سے کم ہو گئی تو قبول نہیں ہے. اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 کھجور انسان صدقہ کرتا ہے، کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو قبول فرما لے تو اس کی نجات کا ذریعہ ہے. اور کوئی انسان اپنی پوری زندگی کا مال وقف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے تو پوری زندگی کا مال ضائع ہے. لیکن فرمایا دونوں حالت میں خرچ کرو، تنگستی ہے کم دے دو، 1 روپے کی گنجائش ہے 1 روپیہ خرچ کر دے، 8 آنے کی گنجائش ہے 8 آنا دے دے، 4 آنے کی گنجائش ہے بھائی اس سے زیادہ اور کیا کم ہوگا، 4 آنے کی گنجائش ہے 4 آنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اسی لیے حضرت معاذ شاہ ابو الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا حضرت کیا پابندی تھی کہ جو طلبہ کو وظیفہ دیا جاتا تھا حضرت فرماتے تھے جاؤ مدرسے کے اندر اس میں سے کچھ رقم جمع کرا دو، چاہے 4 آنے جمع کرا دو. اور فرماتے تھے کہ میں کرواتا ہوں، فرماتے تھے اس لیے کہ زمانہ طالب علمی سے مولویوں کو خرچ کرنے کی عادت ہو، جب زمانہ طالب علمی سے خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ مولوی لینے والا ہے، ارے مولوی دینے والے بھی ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی خالی لینے والا ہے، ہر وقت مانگے گا، ارے مسجد کے لیے دے دو، ارے مدرسے کے لیے دے دو، ارے میری ذات کے لیے دے دو، ارے اس کے لیے دے دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء ایسے بھی پیدا فرمائے کہ جن ایسے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جن کے دسترخوان کے اوپر 100 100 مہمان ایک ایک وقت میں بیٹھتے تھے. کیونکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، الید العلیا بدل لے گا سن ہو رہی ہے ٹانگ تکلیف تھوڑی ہے، الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. فوزہ فرماتے تھے کہ میں اپنے یہاں کے طالب علموں کو عادت ڈالتا ہوں، کس لیے کہ تاکہ ان کو ابھی سے دینے کی عادت رہے، جب ابھی سے دینا شروع کریں گے تو بعد میں بھی دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دار العلوم دیوبند کے اندر صدر مدرسی کے لیے تقرر فرمایا کہ آپ صدر مدرس، یعنی پورے دار العلوم دیوبند کے اندر آپ صدر مدرس ہیں. پھر فرمایا کہ شاہ صاحب تنخواہ کیا لیں گے، حضرت نے فرمایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت چنے کھا کر کے پڑھا لوں گا لیکن کبھی تنخواہ نہیں لوں گا مدرسے سے، چنے کھا کر کے پڑھا لوں گا لیکن کبھی تنخواہ نہیں لوں گا، کیوں دین کا کام کر کے میں تنخواہ لوں. کیونکہ حضرت کو زمینداری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جو ہم نے دادا سے سنا کہ زمیندار تھے حضرت، اس زمانے میں گھوڑا رکھا ہوا تھا. لیکن فرمایا کہ تنخواہ نہیں لوں گا، چنے کھا کر کے پڑھا لوں گا. تو پھر جب وہ پڑھاتے تھے تو پڑھنے والے بھی حکیم اختر صاحب جیسے پیدا ہوتے تھے، میرے دادا جیسے پیدا ہوئے جب پڑھانے والے ایسے تھے کہ ان کا اخلاص ایسا تھا کہ چلے کھا کر کے پڑھا لوں گا لیکن 1 روپیہ قبول نہیں کروں گا. تب پڑھنے پڑھانے والے ایسے تھے اور پڑھنے والے دادا جیسے تھے، تو ایسے استادوں کے شاگرد بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈنکا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پٹوا دیتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، اور میرے عاشق وہ ہیں. دادا نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کظم نازل فرمایا ہے، عادم نازل نہیں فرمایا، کہ والعادمین الغیظ کہ ان کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں. فرمایا غصہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوا، پھر کہا کس پہ نافذ کرے گا. فرمایا کظم کہتے ہیں تھا لیکن روک لیا، عربی کے اندر کظم کہتے ہیں کہ جب مشک بھر جائے پوری اوپر تک تو اس کو کیا ہے اوپر سے باندھ دیا جائے، غصہ آیا لیکن اس کو روک لیا اللہ کے خوف سے. اسی لیے مشکا شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کسی انسان کو کسی انسان پر غصہ آیا پھر اس نے اللہ کے خوف سے اس کو روک لیا، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنا غصہ اس بندے کے اوپر روک لوں گا. دادا نے فرمایا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے اللہ کے بندے کے اوپر اپنا غصہ روکا. غصہ آیا لیکن نافذ نہیں کیا. اگر معدوم ہوتا تو فرمایا دادا نے جہاد کہاں سے کرتے, پھر شیخ ڈانٹتا کہاں سے, شیخ کو غصہ ہی نہ آتا, پھر شیخ ڈانٹ ڈپٹ کہاں سے کرتا, اور جب ڈانٹ ڈپٹ نہ ہوتی تو دادا نے فرمایا ڈینٹ کہاں سے نکلتا, ڈینٹ نکلتا ہی ٹھوکنے سے. تو فرمایا کہ من کف غضبہ, فرمایا کہ جو اللہ کے لیے غصے کو روک لیتا ہے, غصہ آیا تھپڑ مار سکتا ہے لیکن کہتا ہے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. دادا نے فرمایا کہ ایک خاتون تھی, وہ اس کا شوہر بیچارہ عام مزدور آدمی تھا, وہ مزدوری کرتا تھا, تو اس طرح بیچارے کا دل چاہا کہ میں مرغی کھا لوں. کئی دن مزدوری کی, مزدوری کرنے کے بعد مرغی خرید کر لایا گھر میں اور اہلیہ کو دیا کہ اس کو پکا دو. اس بیچاری نے پکایا, غلطی سے اس سے نمک تیز ہو گیا. جب اس نے پہلا لقمہ لیا, اوفو, اب سوچے کتنے دن محنت کی, اب اس محنت کے بعد جو نوالا کیا وہ کڑوا. اب اس نے دل میں سودا کیا کہ اللہ یہ تیری بندی ہے, میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں. دادا نے فرمایا کہ انتقال کے بعد اس کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے جو اپنی بیوی کو معاف کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری نسبت سے میری بندی کو معاف کیا تھا, جا آج میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. آج تو لال لال آنکھیں نکال لیتے ہیں, ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں, تو نے نمک تیز کیسے کیا, تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو دادا نے فرمایا کہ پھر کیا ہے, جس نے غصہ نافذ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سامنا کرنے کی جرات رکھتا ہے, اس دن کیا حالت ہوگی. فرمایا کہ غصہ کرنے کی قوت ہو لیکن اس کو نافذ نہ کرے, روک دے, قزم کے معنی روک دینا اس کو. اپنے غصے کو لوگوں پر نہ, ہر بات پر چڑچڑا پر نہ کرے, میں تجھے دیکھ لوں گا, میں تجھے ڈانٹ دوں گا, میں یوں کر دوں گا. فرمایا یہ کیا ہے, فرمایا مسلمان کی شان تھوڑی ہے یہ. والکاظمین الغیظ, اور تیسری صفت کیا بیان فرمائی, والعافین عن الناس, لوگ اس سے عافیت کے اندر رہتے ہیں. جس سے انسان عافیت کے اندر رہتا اس سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا, کہ بھائی اس سے تو عافیت سے رہتا ہوں, کتنا خیال رکھتا ہے میرا, ہر وقت پوچھتا ہے مجھ سے کیا حال ہے, اس سے انسان محبت کرتا ہے. اور جو انسان اذیت دے, تکلیف دے, تو فاسق و فاجر بھی بد دعا کرتا ہے, اللہ کرے یہ مر جائے. تو دعا لینا اچھا ہے, بد دعا لینا اچھا ہے؟ تو دعا کس میں, دین کے اندر ہے, دین کے اندر ہے دعا, کہ لوگوں کے ساتھ عافیہ, لوگوں کو معاف کرتا رہے. کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اللہ کا بندہ ہے, میں نے معاف کر دیا. جب یہ کرے گا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی عظمت پیدا فرما دیں گے, مخلوق کے دل میں اس کی عظمت پیدا فرما دیں گے. واللہ یحب المحسنین, اور چوتھی صفت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جو بندہ کسی بندے کے اوپر احسان کرتا ہے, یعنی کسی وقت میں کام آ گیا, لیکن اپنا احسان, آج مصیبت یہ ہے کہ ہم احسان کرتے ہیں, احسان کر کے احسان جتلانے لگتے ہیں. ارے وہ فلاں شخص بھول گیا اپنا وقت جب ہم نے اس کی مدد کی تھی, جب تو اس کو اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا, جب اس کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا. ارے اللہ کے بندے, تیرا اور اس کا معاملہ تھا, اگر تو چھپا کر کے رکھتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب یہ ڈائری کھولتے تو دنیا کو خود ہی معلوم ہو جاتا. تجھے اپنی زبان سے بتا کر کے تو نے عمل بھی کیا, اور عمل کرنے کے بعد سارا عمل ضائع بھی کر دیا. اپنے احسان کو کیا کرے, چھپا دے. دادا نے فرمایا نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو, نیکی کرو اور دریا کے اندر ڈال دو, سوچو بھی مت کہ مجھ سے کیا نیکی ہوئی. فرمایا جب قیامت کے دن, ارے جو نیکی قبول ہو گئی وہی تو نیکی نیکی ہے, اور جو نیکی قبول نہیں ہوئی وہ نیکی نیکی کیا ہوگی. وہ دادا سے ایک صاحب بیٹھ ہوئے ساؤتھ افریقہ کے اندر, وہاں کے سب سے بڑے حافظ, ہزاروں حافظ حفاظ ان کے طالب علم. تو دادا نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کتنے. جو مقبول ہو گئے وہی اللہ کیا, اور جو مقبول نہیں ہے ان کا کیا کہنا. کوئی لاکھ کہتا رہے کہ حافظ ہے, قاری ہے, علامہ ہے, مولانا ہے, لیکن قابل, دادا نے فرمایا تھا کہ قابل ہونا الگ ہے اور مقبول ہونا الگ ہے. فرمایا قابل تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن مقبول عند اللہ, اللہ کے ہاں جو مقبول ہو وہ بندے اللہ کے کم ہوتے ہیں. فرمایا قابلیت تو انسان کتاب پڑھ کر کے بھی آ جاتی ہے, لیکن مقبولیت یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. بعض بندے قابل بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قابلیت بھی عطا فرماتے ہیں اور مقبولیت بھی عطا فرماتے ہیں اور محبوبیت بھی عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ محبوبیت اگر نہیں ہوگی تو دین کی بات کہاں سے سنے گا؟ جب محبت ہوگی تبھی تو دین کی بات سنے گا. اگر محبت نہیں ہوگی, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں خادمہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا حضرت عمر ان کی والدہ جب پیدا ہوئے تو لے کر خواجہ حسن بصری وہ ہے جنہوں نے 100 سے اوپر زیادہ صحابہ کی زیارت کی, تابعی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی کہ ان کی تحلیق کر دیجئے. تحلیق, سنت تحلیق کیا ہے؟ کھجور چبا کر کے ان کو دے دیجئے, چٹا دیتے ہیں کھجور, چٹا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی, اللہم فقہ فی الدین, یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما, وحببہ الی الناس, اور لوگوں کے درمیان اس کے دل, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. تو مفسرین نے لکھا, محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں وحببہ الی الناس یہ دعا دینے کی ضرورت کیا تھی. دادا نے فرمایا ضرورت اس لیے تھی کہ اللہم فقہ فی الدین, جب فقہ کا دی سمجھ, فقہ کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ فقہ کے اندر تدبر اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوب مضبوطی عطا فرما دیں گے. لیکن اگر لوگ, مخلوق محبت نہیں کرے گی تو مسائل کہاں سے پوچھے گی؟ بھائی ایک شخص عالم ہے لیکن لوگ اس سے مسئلہ نہیں پوچھتے, ایک عالم نہیں ہے لوگ پھر بھی اس سے مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وحببہ الی الناس, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس, یا اللہ اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دے, تاکہ کیا ہے, لوگ اس سے سوال کریں تو محبت کے ساتھ سوال کریں, ہچکچاہٹ نہ ہو. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اساتذہ کو اور پیروں کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کے لیے اور استادوں کو چاہیے اپنے شاگردوں کو دعا دیتے رہے, اپنے شاگردوں کو دعا دیتے رہے. اور پھر یہ حدیث نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ نے رئیس المفسرین بنا دیا, رئیس المفسرین بن گئے. تو فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو دعا دینا یہ سنت نبوی سے ثابت ہے, اور چھوٹوں سے دعا لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ حدیث بھی دادا سے سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, لا تنسنا بدعائک, اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں بھولنا مت. حالانکہ خود سید الانبیاء ہے, خود سید الانبیاء ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت عمر جیسے, حضرت عمر تو کیا ہے, خادم ہی ہوئے, خلیفہ دوم ہے مسلمانوں کے, امیر المومنین ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے عمر اپنی دعاؤں کے اندر مجھے مت بھولنا. دوستو دین صحبت سے آتا ہے, دین جو ہے یہ صحبت کیا آتا ہے, بغیر صحبت کے دین پھیلا ہی نہیں ہے, دین بغیر صحبت کے پھیلا ہی نہیں ہے. اگر دین بغیر صحبت کیا جاتا. دادا نے فرمایا کہ دیکھو مرغی کا انڈا 21 دن مرغی کے پر کے نیچے رہتا ہے. اب اس کے اندر کوئی انڈا مرغی کا ہے, کوئی بطخ کا ہے, کوئی کبوتر کا ہے. فرمایا اب مرغی کے پر کے نیچے رہا, فرمایا 21 دن کے بعد اب جب بچہ نکلے گا اس میں سے تو مرغی کا بچہ جو ہے کیا ہے چلنے لگے گا زمین پر, اور بطخ کا بچہ پانی میں تیرنے لگے گا, اور کبوتر کا بچہ ہوا کے اندر اڑنے لگے گا. تو فرمایا کبوتر کے بچے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیچے بیٹھی ہوئی مرغی کی تصحیح اور توہین کرے کہ ارے یہ کیسا پیر ہے, ارے اسی کی وجہ سے تو تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جسے جو عطا فرمایا ہے, جو روح عطا فرمائی ہے, اس کی برکت سے عطا فرمائیے. تو دادا نے فرمایا بعض دفعہ مرید آگے بڑھ جاتا ہے پیر سے, لیکن اس کے لیے حرام ہے کہ اپنے پیر کو یہ سمجھے کہ ارے پیر کیا تھا, یہ تو ہماری قابلیت اور محنت تھی. فرمایا نہیں, ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر سمجھے اس کو. اس لیے دادا اپنے موائز کے اندر کیا لکھواتے تھے, فرماتے تھے احقر کی جملہ دینی خدمات تصنیف و تالیفات, اولاً حضرت شاہ عبد الغنی صاحب حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان اکابرین کی صحبت اور ان کی دعاؤں سے یہ اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کی خدمات لی ہیں, اپنی طرف نسبت نہیں کی. کیوں جب اپنی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو پھر انا آ جاتی ہے. تو دادے نے فرمایا اگر بطخ کا بچہ دریا میں تیر رہا ہو, تالاب میں تیر رہا ہو, اور مرغی کو بلائے کہ ذرا آنا تالاب کے اندر, مرغی کو پتہ ہے میں ڈوب جاؤں گی, تو بطخ کے بچے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر غرور کرے کہ میں تو جو ہے پانی میں ٹھہر رہا ہوں اور میرا پیر تو باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. نہیں, اسی پیر کی وجہ سے تجھے اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے, حیات عطا فرمائی ہے, یہ علم عطا فرمایا ہے. اگر یہ کافر نہ ہوتے, یہ بزرگ نہ ہوتے, تو اللہ تعالی یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ ہم تک نہ پہنچتا اس طریقے سے. جتنا خالص کر کے جتنا انہوں نے اس شرکیہ زمانے کے اندر, اس بدعت والے زمانے کے اندر انہوں نے جتنا دین کو خالص کر کے ہم تک پہنچایا, اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک خالص پہنچتے ہی نہیں. تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ ان کا کمال ہے. دادا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ ہم اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے, اللہ والے ہم سے محبت کرتے. اور پھر دلیل کیا دی, فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ, تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہو جائے گا, دین سے بیزار ہو جائے گا, دین سے منہ موڑ لے گا, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَاتَعْقِبِيَا ہے کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اقوام نازل نہیں فرمایا, دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہاں اقوام نازل نہیں فرمایا, قوم نازل فرمایا. کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے وہ اقوام میں سے نہیں ہوتے, وہ ایک قوم میں سے ہوتے. ان کی کوئی قوم نہیں ہوتی, ان کی پہچان کیا ہوتی ہے, یہ اللہ والے. تو فرما بقوم, اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے, یحبہم, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے, وہ یحبونہ, اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے. دادا نے فرمایا یہاں مفسرین نے اشکال قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں بیان فرمایا, کہ یحبونہم, کہ میں ان سے محبت کروں گا پھر وہ مجھ سے محبت کریں گے. دادا نے فرمایا یہاں مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں بفیضان محبت ربہم, یہ ان کے رب کی محبت کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کر رہے ہیں, ورنہ ایک نطفہ ناپاک اللہ سے محبت کرے گا. ہمیں چاہے ہے کرم ان کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, ہمیں چاہے وہ ہمیں چاہے آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ورنہ بندے کے اختیار میں کیا ہے, بندہ کیا چیز ہے, نطفہ ناپاک ماں کے گندے حیض سے پیدا شدہ. اللہ تعالیٰ اسے بھی فرماتے ہیں کہ جس حالت میں اسی حالت میں میرے پاس آ جا, اسی حالت میں میرے پاس آ جا. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا حج کر لیں گے پھر گناہ چھوڑ دیں گے. ذرا بوڑھے ہو جائے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی جوانی میں گناہ کر لے, جب جوانی گزر جائے گی پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے. دادا نے کیا فرمایا, فرمایا اپنے لیے جوانی پسند کرتے ہو کہ جوان بکرے کا گوشت لے کر کے آنا, جوان جانور کا گوشت لے کر آنا, بوڑھے کا گوشت خود پسند نہیں کرتے, اپنے لیے جوان پسند کر رہے ہو اور اللہ کے لیے بڑھاپا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذلک, اللہ کا یہ حق ہے. دادا فرماتے تھے دیکھو بھائی جس حالت میں ہو اسی حالت کے اندر توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ, اسی حالت میں اللہ کی طرف آ جا. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جو شخص یہ شرط لگاتا ہے کہ دریا کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے کہے کہ دریا میں تو بڑا گندا ہوں, بڑا ناپاک ہوں, میں تیرے اندر کیسے آؤں؟ تو دریا کیا کہتا ہے, تیرے جیسے لاکھوں آئے اور میرے اندر سے پاک صاف ہو کر کے چلے گئے, تو بھی چھڑائی لگا دے, یہ مت سوچ کہ میرا کیا ہوگا. ارے مجھ میں تو تیرے جیسے ہزاروں آتے جاتے رہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت بھی کیا فرماتی ہے کہ تو جس حالت میں اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے. تو اتنا کریم مالک ہے کہ جو ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر بندہ ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور خالی معافی نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, فرماتے ہیں میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. یہاں پہلے مضارع سے نازل فرمایا, ابھی بھی تو محبت کرتا ہوں اور آئندہ بھی محبت کرتا رہوں گا. دادا نے فرمایا کہ دنیا کا انسان کیا کرتا ہے, اگر غلطی ہو گئی, مان لیجئے بھائی سے بھائی کی لڑائی ہو گئی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جا تجھے معاف کر دیا, یا راستے چلتے میں کسی سے اذیت پہنچ گئی, کہتا ہے جا تجھے معاف کر دیا. لیکن فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, تو پیدا فرمانا ہے, جو پیدا کرتا ہے اس کو پیدا کی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. تو کیا فرمایا کہ خالی معاف نہیں کروں گا تجھے, معاف کرنے کے بعد تجھ سے محبت بھی کروں گا. فرمایا ماں باپ آگ کر دیتے ہیں کہ یہ اولاد اتنے سال سے ہماری نافرمان ہے, آگ نامہ اخبار میں چھپتا رہتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا. فرمایا آج تک کوئی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ فلاں بندے کو میں نے آگ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تیری آخری سانس باقی ہے, اگر آخری سانس تک تو مجھ سے معافی مانگے گا, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا, سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور خالی گناہ معاف نہیں ہوں گے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو. تو جب وہ بندہ دیکھے گا کہ یا اللہ ہر گناہ کے بدلے میں مجھے نیکی دی جا رہی ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آئے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے کہ ابھی تو آیا تھا ڈرتا ہوا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا, اب جب دیکھ رہا ہے کہ انعام ملنا شروع ہوا تو اپنا جرم خود بتانا شروع کر دیا کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ بھی کیا تھا, اس پر بھی مجھے نیکی ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی. اور دادا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب معاف نیکیوں کو برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم نہیں دیں گے کہ فرشتوں اس کا کھاتہ بدل دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرشتے کیا ہے, اللہ کی مخلوق میں سے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب بندہ جنت میں جا رہا ہو تو فرشتہ یہ کہے کہ ارے میاں تیری فائل تم تھی, میں جانتا تھا تو کتنا گناہگار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود تبدیل کروں گا, فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا. جب فرشتوں تک سے اللہ تعالیٰ